بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم أعمى أولئك ينادون من مكان بعيد. صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں, نوجوان دوستو, محترم ماؤں اور بہنوں, عزیز طلباء و طالبات اور پیارے بچوں, سورہ حامیم سجدہ کی ایک اہم آیت پر کل گفتگو ہوئی. وہ آیت یہ تھی کہ قرآن مجید ایک غالب ہونے والی کتاب ہے, اس میں باطل نہ آگے سے گھس سکتا ہے نہ پیچھے سے گھس سکتا ہے, اور ایک حکیم و حمید خدا کی طرف سے نازل کی گئی یہ کتاب ہے. آج جن آیتوں کی تشریح پیش نظر ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کا سامان ہے, تسلی کا مضمون بھی ہے, اور بعض اعتراضات جو اس وقت قریش مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اٹھاتے تھے ان کے جوابات بھی دیے گئے ہیں. پہلی بات تو یہ کہی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت, اللہ تعالیٰ نے تسلی کا یہ پیغام دیا, تسلی کا یہ مضمون سنایا کہ ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک, آپ کو جو کچھ اس وقت کہا جا رہا ہے یہ نہ آپ سمجھیں کہ آپ پہلی مرتبہ اس طرح استہزاء اور مذاق کا نشانہ بنے ہوئے ہیں. آپ پر اعتراضات کی بوچھاڑ ہے, آپ کے خلاف لوگ طرح طرح کی باتیں بنا رہے ہیں, لیکن اللہ نے کہا الا ما قد قیل للرسل من قبل, اس سے پہلے جتنے رسول آئے ان سب کے سلسلے میں ایسا ہی ہوا. یہ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارس بندھائی گئی کہ دنیا میں جو بھی حق کا کام کرے گا, بھلائی کا کام کرے گا, لوگ اس کے پیچھے پڑیں گے. اسے تیار رہنا چاہیے ذہنی طور پر کہ اس کی آؤ بھگت نہیں ہوگی, اسے پھولوں کا سیج بچھایا نہیں جائے گا, اس کی طرح طرح کی مخالفتیں ہوں گی, لوگ مذاق اڑائیں گے, استہزاء کریں گے, یہ سب کچھ ہوگا, اور یہ دنیا میں پہلی مرتبہ نہیں ہوا ہے. اس سے پہلے جتنے رسول آئے ہیں سب کا اس طرح سے لوگوں نے استقبال کیا, سب کا لوگوں نے مذاق اڑایا, سب کی گویا کہ لوگوں نے انکار کیا, رسالت کا انکار کیا. اس طرح سے پچھلی امتوں کے اندر بھی یہ واقعہ رونما ہو چکا ہے, یہ پہلی بار ایسا نہیں ہوا ہے. پھر فرمایا کہ ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم, تمہارا رب وہ ہے جو بڑی مغفرت کرنے والا, لوگوں کے اس استہزاء کو, لوگوں کا ان مذاق اڑانے کو, لوگوں کا اس طرح سے رسولوں کا انکار کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کی گردن دبوچتا نہیں, ان کی گردن ناپ نہیں ڈالتا فوراً, بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں موقع دیتا ہے, چونکہ پروردگار وہ ہے لذو مغفرہ, بڑی مغفرت والا, رحم کرنے والا, لوگوں کے گناہوں کو معاف کرنے والا, وذو عقاب علیم. لیکن لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ صرف مغفرت کرنے والا رحمان و رحیم ہی نہیں ہے, بلکہ جتنا وہ رحمان ہے, جتنا وہ رحیم ہے, اتنا ہی وہ پکڑنے میں سخت بھی ہے. جب وہ پکڑتا ہے, جب وہ دبوچتا ہے, تو اس کے دبوچنے سے, اس کے پکڑنے سے کوئی قوم جو ہے بچ کر نہیں نکل سکتی, اللہ تعالیٰ کی پکڑ اتنی سخت ہوتی ہے. تو اللہ نے کہا کہ وہ مغفرت والا بھی ہے اور ساتھ ہی پکڑنے میں بڑا ہی زبردست ہے اور دردناک سزا دیتا ہے. اب اس کے بعد دو اعتراضات قریش نے جو اٹھائے, اصل میں یہودیوں کے سکھانے پر یہ دو اعتراضات تھے, ان دونوں اعتراضات کا جواب دیا گیا. پہلا اعتراض یہ تھا کہ قریش کے لوگ پوچھتے تھے, مکہ کے لوگ پوچھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ تعالیٰ بھی کیوں اپنی زبان بار بار بدلتا ہے. وحی کی زبان تو اللہ تعالیٰ کے پاس عبرانی تھی, اس لیے کہ انبیاء کا سلسلہ, ایک طویل سلسلہ یہودیوں کے درمیان رہا ہے. بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے پہ در پہ انبیاء بھیجے, اور جتنے انبیاء آئے ان تمام انبیاء کی زبان چونکہ عبرانی تھی, عبرانی زبان میں وہ رسول آئے تھے. تو یہود یہ سکھاتے تھے مکے کے کفار کو کہ اگر اللہ تعالیٰ واقعی لوگوں کی رہنمائی کے لیے کتابیں بھیجتا ہے وہی نازل کرتا ہے تو اس نے زبان کیوں بدل ڈالی؟ اس کی زبان تو پرانی زبان عبرانی تھی اللہ کی، اب اللہ تعالی نے زبان کیوں سوئچ اوور کر لیا اور کیوں اس نے اب عربی زبان میں یہ کتاب نازل کر دی ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ نہ سمجھ لوگو، کم فہم لوگو، بات دراصل یہ ہے کہ جو مخاطب قوم ہوتی ہے اس کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ زبان اختیار کرتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کسی ایک زبان کا گویا کہ وہ پرستار نہیں ہے، کسی ایک زبان کے اندر وہ مقید نہیں ہے، ہماری طرح وہ مجبور نہیں ہے کہ ایک ہی زبان بات کرے، اللہ تعالیٰ تو زبان سے مبرہ ہے، وہ ہر زبان کو سنتا ہے، ہر زبان کو سمجھتا ہے، ہم تو صرف انسانوں کی زبان سمجھتے ہیں، وہ تو شجر حجر اور ہر درخت پتا اور کیڑا مکوڑا جو بھی جس کی زبان ہے ان سب زبانوں کو سمجھتا ہے۔ زبان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کوئی محبت نہیں ہے، زبان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کوئی بندھن نہیں کہ اسی زبان میں وہ بات کریں۔ تو عبرانی زبان میں جب مخاطبین تھے تو عبرانی زبان میں اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کی، اب اللہ تعالیٰ عرب قوم سے خطاب کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے عربی میں قرآن مجید کو نازل کیا۔ بولو جعلنا قرآنا اعجمیا، اگر اللہ تعالیٰ اعجمی زبان میں عبرانی زبان ہی میں قرآن کو نازل کرتا، لقالوا لولا فصلت آیاتہ، کہتے صاحب یہ تو ہماری بات سمجھ میں نہیں آئی، یہ گنجلک ہے یہ زبان، اس زبان میں ہم عربی ہیں اور ہم کو قرآن دے دیا گیا، ہم کو کتاب دے دی گئی، اور اعجمی زبان میں ایک نان عربک زبان میں ہم کو کتاب دے دی گئی، یہ لوگ اعتراض کرتے اعجمی و عربی، کیا زبان تو اعجمی ہے اور مخاطبین عربی، تم ہی مذاق اڑاتے تھے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ فرشتوں کا نزول کے سلسلے میں بھی یہی کہتے تھے کہ ہمارے درمیان رسولوں کا نزول مناسب نہیں ہے، رسول اگر آتے تو فرشتے آنا چاہیے تھا، اور اگر فرشتے نازل کرتے تو یہ لوگ اعتراض کرتے، اسی طرح کتاب اگر عربی میں آ گئی تو اعتراض کرتے، اگر اللہ تعالیٰ اعجمی میں نازل کرتا تو یہ لوگ اعتراض کرتے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ان کو زبان سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، قرآن سمجھنا نہیں چاہتے تو ہر قسم کے اعتراضات گھڑیں گے۔ یہ مسئلہ ہر زمانے میں، جب کوئی آدمی کسی کی بات کو سمجھنا نہیں چاہتا تو کوئی نہ کوئی اعتراض گھڑ دیتا ہے، کوئی نہ کوئی اعتراض گھڑ دیتا ہے، ہم فلاں کی کیا بات سنیں، ہم فلاں کی کیا بات سمجھیں، فلاں کی لکھنے کی کتاب ہم کیوں پڑھیں۔ آدمی جب اعتراضات کرتا ہے تو یہ گویا کہ اس کے پاس بہت کمزور دلائل ہوتے ہیں، آدمی جو سمجھنا چاہتا ہے وہ ہر زبان میں سمجھے گا، ہر بات کو سمجھے گا۔ تو قرآن نے یہ کہا کہ یہ تمہارے اعتراضات بیکار ہیں، اگر عربی میں نازل کرتے تو بھی اعتراض تم کو، عجمی زبان میں نازل کرتے تب بھی اعتراض کرتے، تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ کیڑے نکالنا ہے، تمہارا مسئلہ اعتراضات کرنا ہے، سمجھنا نہیں ہے۔ قل ہو للذین آمنوا ہدى و شفا، کہہ دیجئے یہ کتاب ہدایت کی کتاب ہے اور شفا والی کتاب ہے، یہ کتاب جو لوگ پڑھیں گے خواہ وہ عربی زبان میں ہو، عجمی زبان میں، جس زبان میں کتاب آئی ہے، عجمیوں کے درمیان عجبی زبان میں اور عربیوں کے درمیان عربی زبان میں آئی، اس کتاب کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے ہدایت کے نسخے رکھے اور شفا کے نسخے رکھے، جو اس کتاب کو تھامے گا اسے زندگی کی شاہراہ ملے گی، زندگی منور ہو جائے گی اور زندگی پرسکون ہو جائے گی، اور شفا دل کے سارے امراض کا علاج اس کے اندر موجود ہے۔ اس سے پہلے میں نے سورہ یونس کے اندر بہت تفصیل سے بات کہی تھی، گفتگو آ گئی تھی اس وقت، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدى ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمته۔ اس آیت کے تحت میں نے بتایا تھا کہ شفا کا مطلب کیا ہے، قرآن میں شفا ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے، ہر قسم کی شفا اس کے اندر موجود ہے، لیکن قرآن بنیادی طور پر عرض کرتا ہے قلوب کے امراض کا شفا ہے۔ قلوب کے امراض جو کچھ ہے وہ شرک ہے، گندگی ہے، توہم پرستی ہے، شک ہے، ریب ہے اور ضد ہے، ہٹ درمی ہے، مکابرت ہے، قلوب کے اندر جتنی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں ان سب بیماریوں کا علاج قرآن مجید کے اندر موجود ہے، یہی راجح قول ہے، یہی صحیح بات ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں دیگر بیماریوں کا علاج ہے، اس سے بھی ہم انکار نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اندر شفا ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ آدمی جو ہے پریشان ہو لو، مصیبت زدہ ہو، اس کے لیے بہت سی آیتوں کے اندر جو ہے حل بتایا گیا ہے کہ فلاں آیتیں پڑھی جائیں، فلاں قرآن مجید کی فلاں صورتوں کا مطالعہ کیا جائے، اس کے ساتھ آدمی اپنے عمل کو بھی درست کرے، یہ نہیں کہ آدمی کا عمل ٹیڑھا ہو اور صرف قرآن آیات کو لکھ کر پی لینے سے، گھول کر پی لینے سے، تعویذ باندھ لینے سے آدمی کے لیے شفا ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ آدمی قرآن پر عمل کرے، اس کے ساتھ قرآن کی بعض آیتوں کے اندر شفا ہے۔ مولانا مودودی رحمتہ اللہ علیہ نے لکھا ہے ایک جگہ کہ ان کو جیل میں جب بند کر دیا گیا تو ان کے گردے کے اندر پتھری کا پرابلم تھا اور پیشاب کے راستے میں وہ پتھری آ کر ان کو تکلیف دینے لگی، تو اس زمانے میں لوگوں نے کہا کہ آپ مارشل ایوب سے کہہ دیجئے، وہ آپ کے لیے پاکستان کے بہترین ڈاکٹرز کا انتظام کروا دے گا اور اس کے ذریعے سے آپ کا علاج ہو جائے گا۔ مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ میں ان ظالموں کے ساتھ تھوڑی مدد کی درخواست کروں گا کہ مجھے کچھ ڈاکٹرز دے دیجئے اور میں ڈاکٹر سے معائنہ کروائوں، میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا اور میں نے مسلسل دو مہینے تک قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس معوذتین کی صورتوں کو پڑھتا تھا، دم کرتا تھا، پانی پیتا تھا اور اپنے جسم پر دم کرتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا فضل یہ ہوا ان آیتوں کی برکت سے میرے جسم سے وہ پتھری جو پیشاب کی نالی میں آ گئی تھی اس طرح سے وہ پتھری ہٹ گئی کہ پھر مجھے 20 سال تک اس کی تکلیف نہیں رہی. 20 سال کے بعد ان کو آپریشن کرنا پڑا. قرآن مجید کی آیتوں میں شفا ہے. مولانا عبد الکریم پاریک صاحب نے دعائیں شفا کے نام ہی سے ایک چھوٹا سا کتابچہ بھی نکالا ہے. قرآن مجید میں شفا ہے اس سے انکار نہیں ہے، لیکن بنیادی طور پر خلوب کی بیماریوں کی شفا، جیسے میں نے کہا کہ گندگی ہے، برائیاں ہیں، شرک ہے، بدعت ہے، توہم پرستی ہے، اور آدمی کے اخلاقی جو برائیاں ہیں، اخلاقی رذائل ہیں، ان سب کا علاج قرآن مجید میں ہے کہ آدمی قرآن پڑھے، قرآن سمجھے تو اس کے قلب کی بیماریاں دور ہوں گی، پاک صاف ہو جائیں گے اور وہ قلب کے حیثیت سے صحت مند انسان بن جائے گا. جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے، جسمانی لحاظ سے بھی صحت مند ہو جائے گا، لیکن دکانداری کی یہ کتاب نہیں ہے. بعض لوگوں نے اسے دکانداری کا گویا کہ بہانہ بنا لیا، یہ غلط ہے. ہر آدمی صدق دل سے نیک رہے، صالح رہے، اللہ کے آگے دعائیں کرے، پھر اس کے بعد اس کتاب کی بعض آیتوں کو پڑھے، دم کرے، پانی میں پھونکے پیئے، ان سب میں علاج موجود ہے. لیکن جو لوگ دکانداری کرتے ہیں وہ غلط ہے. قرآن مجید دکانداری کے لیے نازل نہیں ہوا ہے. والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر وہم علیہم عمی. یہ کتاب کے بارے میں اعتراض کے ساتھ عربی زبان میں یہ کیوں آ گئی، اس کتاب کو عجمی زبان میں پہلے عبرانی زبان ہی میں آنا چاہیے تھا، اس اعتراض کا اللہ نے جواب دیا. تو اللہ نے کہا کہ ان کا سب یہ پرابلم زبان کا مسئلہ نہیں ہے، ان کے دل اندھے ہو چکے ہیں، ان کے کان بہرے ہو چکے ہیں، اور یہ راہ راست کو نہیں آنا چاہتے. اور فی آذانہ مکر، ان کے کانوں میں گرانی ہے، ان کے کانوں کے پردے پھٹ چکے ہیں، یہ بہرے ہو چکے ہیں، اب یہ کلام الہی سے نصیحت قبول نہیں کرنا چاہتے، اس لیے ہزار قسم کے ڈھونگ رچاتے ہیں، ہر ہزار قسم کے اعتراضات ہی اٹھاتے ہیں. وہ علیہم اما، ان کی آنکھوں پر پٹی بندی ہوئی ہے، یہ اندھے ہیں، یہ دیکھنا نہیں چاہتے. راستہ دکھایا جا رہا ہے اور عین سورج سر کے اوپر چمک رہا ہے اور دن دھاڑے یہ ٹھوکر کھا کر گرنا چاہتے ہیں. وہ آدمی ٹھوکر کھا کر گرے جو اندھا ہو، رات میں اندھیرا ہو، کہیں پتھر ہو اور نشیب و فراز ہو، تو ایک آدمی ٹھوکر کھا کر گر جائے تو اس پر رحم کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کمبخت پر کیا رحم کیا جائے گا جو عین دن کے دن دھاڑے صبح میں جب سورج اس کے سر پر ہو اور دیکھے بھالے وہ ٹھوکر کھا کر گرنا چاہے، تو اسے کہا جائے گا کہ وہ اس کی اپنی کمبختی ہے اور اپنی گویا کی رضالت ہے جس کی وجہ سے وہ ٹھوکر کھا کر گرا. قرآن نے کہا کہ جب یہ کلام نازل ہوا تو لوگوں کے لیے شفا اور ہدایت ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو کانوں کے پردے پھاڑ چکے ہوں، جو اپنے آپ کو اندھے بنا چکے ہوں، ان کے لیے اس کتاب کے اندر ہدایت نہیں ہے. جن کے دل زنگ خوردہ ہوں، جن کے دل اوندھے ہو چکے ہوں، جن کے دل پلٹ چکے ہوں، ایسی دلوں کے اندر قرآن مجید کی ہدایت اترتی نہیں. اولائک ینادون من مکان بعید. آج ان کا رسول ان کو قریب سے پکار رہا ہے، آج رسول کی دعوت ان کے آگے پیچھے سے رسول ان کو پکار رہا ہے، لیکن ایک دن آئے گا کہ پکارنے والا دور سے پکارے گا حشر کے میدان میں، تب ان کو بات سمجھ میں آئے گی قرآن مجید حق ہے، قرآن مجید کی تعلیمات حق تھی، وہ اس وقت سمجھیں گے. لیکن حجابات دور ہونے کے بعد اور پیچیدگیاں ختم ہونے کے بعد، غیب کا علم ظاہر ہو جانے کے بعد دعا کریں گے، توبہ کریں گے، ایمان لائیں گے، قبول نہیں کیا جائے گا. من مکان بعید، ان کو آج تو قریب سے پکارا جا رہا ہے، لیکن ایک دن آئے گا اولائک ینادون من مکان بعید، ان کو دور سے پکارا جائے گا، اور وہ فرشتہ ہوگا جو سور پھونکے گا، تب اس وقت یہ اپنے مقبروں سے، اپنے خبروں سے اٹھیں گے اور بھاگیں گے قیامت کی طرف، تب ان کو محسوس ہوگا کہ قرآن مجید کے ساتھ انہوں نے کھلواڑ کیا، اس کا استہزاء کیا، اس کی ناقدری کی. دوسرا اعتراض یہ ہے کہ صاحب اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی ایک دوسری کتاب نازل کرنے کی، جب ہدایت کی کتاب اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ تورات نحن نزلنا التوراۃ والانجیل من قبل ھدى للناس وانزل الفرقان، سورہ آل عمران میں کہا گیا کہ ہم نے نازل کیا ہے تورات کو. جب اللہ نے تورات کو نازل کیا، اللہ تعالیٰ نے انجیل کو نازل کیا، تو یہ کتاب نازل کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ ایک تو زبان کا اعتراض اٹھایا، اور دوسرا اعتراض یہ اٹھایا کہ قریش کے لوگ کہتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ نے کتاب، اگر آپ پر کتاب آئی ہے تو یہ بتائیے کہ تورات موجود ہوتے ہوئے قرآن مجید کو نازل کرنے کی کیا ضرورت تھی. یہ اعتراضات بھی گویا کہ اوچھے اعتراضات میں سے، بے جان اعتراضات میں سے، اور جسے قبول نہیں کرنا چاہیے وہ اس طرح کے لنگڑے بہانے بناتا ہے. تو قرآن مجید نے اس کا جواب دیا، اس کا جواب یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے حالات و ضروریات کے لحاظ سے کتابیں اتاری، اس میں شک نہیں ہے، لیکن ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری ان امتوں پر تھی. یہ کتاب کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لی ہے. یہ اور بات ہے کہ حفظ کا سلسلہ جاری ہے مختلف ذریعے سے، کل جس کا میں نے تفصیل سے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے اس کتاب کی حفاظت کرتا ہے، میں نے بہت تفصیل سے آپ کو کل بتایا تھا. یہ کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لی، لیکن تورات کی کتاب کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر نہیں لی، انجیل کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر نہیں لی تھی، حالات ویسے تھے، ان انبیاء کے امتوں پر ذمہ داری تھی، ان انبیاء کی امتوں نے صحیح حق ادا نہیں کیا، ان کتاب کے اندر کرپشن پیدا کر دیا، ان کتابوں کے اندر تحریف کر دی، لہذا ضرورت تھی کہ اب ایک نئی کتاب آئے۔ اس کتاب کی حفاظت کے بارے میں اکبر احسان احمد صاحب ایک پاکستانی ہیں اور انگلینڈ میں رہتے ہیں اور اینتھروپولوجسٹ ہیں، علم البشریات کے ماہر ہیں، وہاں کے یونیورسٹی میں وہ پروفیسر ہیں۔ بی بی سی کے چینل 4 کے لیے انہوں نے ایک پروگرام کیا تھا، مجھے تو وہ پروگرام دیکھنے کا موقع نہیں ملا، میں نے سنا تھا، اس کی بڑی تعریف سنی تھی اور کیسٹس بھی اویلیبل ہیں، جن کو دیکھنا چاہیں وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کیسٹ کا نام ہے لیونگ اسلام، اسلام جو زندہ اس وقت موجود ہے۔ انہوں نے اسٹرانگ وے، ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے گرین لینڈ کے پاس، اسٹان اوے سے انہوں نے اپنا دورہ شروع کیا اور لا کر ختم کرتا ہے انڈونیشیا تک، اور مختلف جگہ اسٹان اوے سے شروع کر کے یورپ میں، ٹرکی میں، مراکو میں، اور الجیریا میں، ٹونیشیا میں، مصر میں، پھر ہندوستان میں، آذربائیجان میں، ازبکستان میں، قزاقستان میں، اسلام اور مسلمان کس صورتحال سے دوچار ہیں، اس کا ایک تفصیلی سروے کیا تھا اور بی بی سی نے اسے پروگرام یہ کیا۔ اس کے بارے میں ایک اور بات بھی مجھے بعد میں معلوم ہے، اس ٹی وی کے کریو ممبرس میں اکبر احسان احمد نے اس کو گویا کہ پروڈکشن ڈائریکٹر تھے اور انہوں نے اس کو بنایا، لیکن اس کریو ممبر میں ایک عورت بھی تھی انگریز، وہ جب مراکو میں گئی اور اس نے پردے کے بارے میں وہاں کی مراکش کی عورتوں سے پوچھا کہ تم پردہ کیوں پہنتی ہو، تو انہوں نے جواب دیا کہ اس میں ہماری عظمت ہے، ہماری عصمت کا تحفظ ہے، اور تم جو اسکرٹ پہن کر جو باہر پھرتی ہو، تم مردوں کے نظر کے اور شہوت کا نشانہ بنتے ہو، ہمارے لیے اسلام نے تحفظ پیدا کیا۔ مراکش کی ایک عام گاؤں کی عورت کی بات سن کر ایک یورپ کی ٹی وی کریو ممبر متاثر ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ بھی پردے کی پابندی کرتی ہے۔ یہ اس کا ایک چھوٹا سا واقعہ، اکبر احسان احمد صاحب نے لکھا ہے اس پورے واقعے میں، مختلف جگہ گئے وہ اور آخر میں ان علاقوں میں گئے جہاں 70 سال تک کمیونزم رہا، اور کمیونزم نے اسلام کو جڑ اور بیخ اور بن سے اکھاڑ پھینکنے کی ساری کوشش کی، مسجدوں کو مسمار کر دیا گیا، مسجدوں کو استبل بنا دیا گیا، لینین کے، اسٹالین کے گھوڑوں کے لیے استبل بنا دیا گیا، بہت سے بڑے بڑے مدارس کو ذخیرہ خانے بنا دیے گئے توپ اور بندوق رکھنے کے لیے، یہ ساری تفصیلات تھیں، زبردست ظلم و ستم کیا گیا۔ اس کے بعد لینین کے جو ظلم و ستم ہے اس میں سے ایک ظلم و ستم یہ بھی تھا کہ مسلمانوں کے درمیان نسلی وہ پائیداری پائی جاتی تھی، تو اس نے یہ کیا کہ یو ایس ایس آر بننے کے بعد یہ قزاخ کو اٹھا کر آذربائیجان بھیج دیتا تھا، آذربائیجان کے مختلف محلوں کو لے جا کر ترکمانستان میں بساتا تھا، اس طرح سے وہ چاہتا تھا کہ مسلمانوں کی قومیت کو ختم کیا جائے، ان کی جو نسلی اور وطنی جو مضبوطی تھی اس کو ختم کرنے کے لیے اس نے کوشش کی۔ ان سب کوششوں کے نتیجے میں اسلام کا نام ختم کرنے کی اس نے کوشش کی، مسجدوں کو ختم کیا، اذانوں کو ختم کیا، نماز کو بین کر دیا اور قرآن کو بین کر دیا، قرآن مجید معطل ہو گیا اور قرآن مجید کا نام و نشان تک ایک طویل زمانے تک نہیں تھا۔ اکبر احسان احمد کہتے ہیں کہ میں اس زمانے میں، میں جب گیا اس وقت رشیا سے آزاد ہونے کے بعد، رشیا ٹوٹ پھوٹ چکا تھا اور اسلام اثر انوسر اٹھا رہا تھا اور ہر جگہ سے مسلمان جو ہے پھر تر و تازہ ہو کر، ہشاش بشاش ہو کر مسجدوں کو آباد کر رہے تھے، اذانیں ہو رہی تھی، مسجدیں آباد ہو رہی تھی، ایک نیا مندر تھا، ایک نیا جوش کا مندر تھا، وہ 1991-92 کی بات ہے۔ اس وقت کہا کہ صوفی بہاؤدین نقش بندی کی درگاہ پر میں پہنچا، نقش بندی کی صوفی بہاؤدین نقش بندی رحمت اللہ علیہ جو نقش بندی کے سلسلے کے امام ہیں وہ، ان کی درگاہ پر میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ مسلمانوں کا ایک تانتا لگا ہوا ہے اور ایک نیا جوش و خروش ہے، رشیا کے ٹوٹنے کے بعد لوگ جوف در جوف اس درگاہ کے پاس آ رہے ہیں، چوم رہے ہیں۔ میں نے بہت سے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا کہ صاحب درگاہ کے آگے آ کر چوکھٹ کے سامنے چومنا یہ اسلامی نہیں ہے، بزرگوں کا احترام کریں، ان کی دعوتی کاموں کو سوچیں، لیکن اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے، لیکن لوگ آتے تھے اور کہتے تھے کہ حرم کے بعد سب سے زیادہ بہاؤدین نقشبندی کی درگاہ پر جاتے تھے، وہ سب دیکھ رہے ہیں، انہوں نے بہت تفصیل سے ان ساری واقعات کو لکھا ہے۔ اس کے بعد بہاؤدین نقشبندی کی درگاہ کے متصل ایک مسجد ہے، اس مسجد میں جا کر بیٹھ گئے اکبر احسان احمد صاحب تھوڑی دیر کے لیے، دیکھا کہ 12 بجے کا وقت ہے، ظہر کی نماز سے پہلے، ایک حلقہ بنا ہوا ہے اور بعض بوڑھے بھی ہیں، بعض نوجوان بھی ہیں اور خواتین بھی ہیں، وہ رشین کمیونٹی کے تحت ہیں کہ جہاں اسلام نہیں تھا، ختم کر دیا گیا تھا، پھر اثر انہوں نے اسلام سر اٹھا رہا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ اس مسجد میں میں نے دیکھا کہ 12 اور 12:30 کے درمیان، 1 بجے سے پہلے، اذان سے پہلے، ایک حلقہ سجا ہوا ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے۔ میں انگشت بدندان تھا، میں تعجب کر رہا تھا کہ یہ کیسا ہو گیا ہے، ان کے خود یہ جملے ہیں کہ آئی واز وٹنسنگ اے میریکل، میں ایک معجزہ دیکھ رہا تھا کہ وہ رشیا جہاں 70 سال تک کمیونزم نے حکومت کی، یہاں قرآن مجید کی تلاوت، اور ایک بچہ تھا کم عمر کا بچہ 8-9 سال کا قرآن اتنی خوش الہانی کے ساتھ اتنی پیاری قرأت کے ساتھ پڑھ رہا تھا کہ لوگوں کے جسموں پر لرزہ تاری تھا، کپ کپی تاری تھی، اور میں نے دیکھا کہ بے ساختہ بہت سی عورتیں رو رہی تھیں، اور اس پوری مجلس کی صدارت ایک بوڑھا کر رہا تھا جو ملٹری کے ڈریس میں موجود تھا، اور ہتھوڑی اور وہ جو ان کا جو کمیونزم کا جو سمبل ہے وہ سمبل، اور اس کے ساتھ بہت سے سٹارز لگے ہوئے، ملٹری کا آفیسر تھا، اور اس کی نگرانی میں قرآن مجید کی تلاوت جاری ہے۔ میں تعجب تھا کہ 70 سال قرآن مجید کو ختم کر دیا گیا، اٹھا کر رکھ دیا گیا، لیکن یہ بچہ اتنی پیارے انداز میں قرآن مجید کی تلاوت کیسے کر رہا ہے۔ میں بعد مجلس ختم ہونے کے جا کر پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ ملٹری آفیسر جو دادا تھا، وہ حالانکہ ملٹری آفیسر تھا لیکن رات میں آ کر چھپ چھپ کر اپنے نوازوں کو، پوتوں کو قرآن مجید کی تلاوت سکھاتا تھا، اور جب کمیونزم ٹوٹا، کمیونزم بکھرا، تو وہ بچے سب حافظ بنے، قاری بنے، اور پھر قرآن مجید کو زندہ کر دیا، اور سارے سینٹرل ایشین ریپبلک کے اندر قرآن مجید کی تعلیمات گونجنے لگی۔ یہ قرآن مجید نے جو کہا کہ دیگر قوموں نے اس کی حفاظت کا انتظام نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا، اور رشیا کے 70 سال کے ظلم و جبر کی حکومت کے تحت بھی قرآن زندہ تھا۔ راتوں میں اٹھا کر مائیں اپنے بچوں کو پڑھاتی تھیں، مائیں چھپ چھپ کر پڑھاتی تھیں، شوہر اگر ملٹری میں کام کرتا، گورنمنٹ آفیسر ہے، یہ قانون تھا کہ اگر کسی گورنمنٹ آفیسر کے گھر میں قرآن مل جائے، بائبل مل جائے، کوئی بھی کتاب مل جائے، تو اسے گورنمنٹ جاب سے ڈسمس کر دیا جاتا تھا۔ تو مائیں اسے صندوق کے میں چھپا چھپا کر رکھتی تھی قرآن مجید کو، اور رات میں جب سب سو جاتے تو 1:30 بجے اٹھا کر اپنے بچوں کو قرآن مجید پڑھاتی تھی۔ اس طرح سے امت مسلمہ نے اس قرآن مجید کی حفاظت کی، اللہ نے اس کی ذمہ داری لی، اور اس کے مختلف ذریعوں میں سے ایک ذریعہ امت محمدیہ بھی ہے، جس کا ذکر میں نے کل تفصیل سے کیا۔ تو اللہ نے جواب دیا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن لوگ اس کے اندر اختلاف کر گئے، اس کے اندر تضاد پیدا کر دیا، تناقض پیدا کر دیا، اس کے اندر اختلافات پیدا کر دیے۔ اب اختلافات کو رجوع کرنے کے لیے اوریجنل ٹیکسٹ کی طرف جاتے ہیں، تو عبرانی کی تورات دنیا کے اندر موجود نہیں ہے۔ دنیا کے اندر سب سے قدیم ترین تورات ہے گریک کی تورات ہے، جو یونانی زبان میں لکھی ہوئی، عبرانی زبان کی تورات مفقود ہے۔ اوریجنل زبان کی جب کتاب نہیں ہے تو اختلافات رفع نہیں کیا جا سکتا۔ تو قرآن نے کہا کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب تو دی، فاختلف فی، لیکن لوگوں نے اس کے اندر اختلاف برپا کر دیا، لوگ اس کے اندر کرپشن پیدا کر دیے، تحریفات کر دیے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ دونوں اعتراضات کا جواب، تو لوگ خاموخ اعتراض اٹھاتے تھے، دونوں کا جواب اللہ نے دیا۔ اس کے بعد کہا ولولا کلمۃ سبقت من ربک لقضی بینہم وانہم لفی شک منہ مریب، کہا کہ یہ یہود خاموخ کے اعتراضات اٹھاتے ہیں، تم کو چھیڑتے ہیں، اور کفار مشرکین کو چھیڑتے تھے اس زمانے میں، اور کل میں نے ذکر کیا کہ کس طرح آج ہمارے مسلمان حکمرانوں سے کہتے ہیں کہ اگر ہم سے صلح کرنی ہو تو قرآن کی فلاں فلاں آیتوں کو نکال دو۔ یہ اس زمانے میں بھی شرارتیں کرتے تھے، آج بھی شرارتیں کر رہے ہیں۔ قرآن نے کہا اللہ تعالیٰ کا اگر فیصلہ نہیں ہوا ہوتا تو ان کو کبھی کا ختم کر دیتا، ان کے اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر دیتا، نیست و نابود کر دیتا، اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل کر دیتا، لیکن اللہ کی ایک حکمت ہے، مصلحت ہے، قیامت تک ان کو زندہ رہنا ہے، ان کی شرارتوں سے امت مسلمہ کے لیے تربیت بھی ہے۔ ان سب وجوہات کی بنیاد پر اللہ نے ان کو باقی رکھا، ورنہ ولولا کلمۃ سبقت، اگر اللہ تعالیٰ ایک بات پہلے سے لکھ نہ رکھا ہوتا، لقضی بینہم، ان کا فیصلہ چکا دیا جاتا، ان کو ختم کر دیا جاتا، یہ امامت کی لائق امت نہیں ہے، یہ وہ امت ہے جس نے کتاب کے ساتھ حق ادا نہیں کیا۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، یہ وہ قوم ہے جو جب جب رسول آئے، کتاب آئی، اس کے ساتھ شک کیا، انہوں نے ہمیشہ سے شک کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کم انہوں نے مذاق کیا کہ کتاب نازل ہوتی اور تورات لینے کے لیے جاتے تو کہتے کہ صرف موسیٰ تم سے کیوں خدا کلام کرتا ہے، ہم سے کیوں نہیں کلام کرتا، کتاب کو لیتے ہوئے تم ہی کیوں جاتے ہو، ہم بھی آئیں گے اور کتاب دیکھیں گے۔ اس طرح سے ان کو شک تھا، حضرت موسیٰ کی وحی پر بھی شک تھا، رسالت پر بھی شک تھا، کتابوں پر بھی شک تھا۔ یہ اس طرح کی ناہنجار قوم ہے۔ قرآن نے کہا وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، یہ سخت ترین شک میں پڑے ہوئے لوگ ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا عرب کے لوگوں سے بھی، آج ہم سے بھی یہی بات ہے کہ قرآن تھامو تو اس سے کوئی اللہ کا فائدہ نہیں ہوگا، قرآن چھوڑ دو گے تو اس سے اللہ تعالیٰ کی بزم اجڑ نہیں جائے گی، اللہ تعالیٰ کا دھندا ختم نہیں ہو جائے گا، کائنات بے نور نہیں ہو جائے گی۔ کہا من عامل صالحا فلنفسہ، جو عمل صالح اختیار کرے گا فائدہ اس کو ہوگا، اس کا فائدہ، اس کی بھلائیاں اسے ہوں گی، ومن اساء فعلیہا، جو برائی کا راستہ اختیار کرے گا اس کا وبال اس پر ہے، اس کی گمراہی اس کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ قرآن تسلیم کرو تب بھی ٹھیک ہے، نہ تسلیم کرو تب بھی ٹھیک ہے، عربی زبان عجبی زبان کا مسئلہ اٹھاؤ تب بھی اس کلام کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں، اللہ کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں، اور تم یہ اعتراض اٹھاؤ کہ نیا کلام کیوں نازل ہو گیا، پرانی کتاب موجود تھی، ان سب اعتراضات سے بھی قرآن مجید کا کچھ نقصان نہیں ہوگا. من عمل صالحا فلنفسه، تم عمل صالح کرو تو فائدہ تمہارا، ومن اساء فعلیھا، جو برائی کا راستہ اختیار کرے گا اس کا وبال اس پر ہوگا. وما ربک بظلام للعبید، تمہارا پروردگار اپنے بندوں پر ظلم ڈھانے والا نہیں ہے. اس لیے اس نے پہلے کتاب نازل کر دی، اس کے بعد پکڑے گا. اگر کتاب کے نزول سے پہلے پکڑتا تو شاید ظلم ہو جاتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی، رسول بھیجے، اور حق کے لیے پوری کائنات کے اندر توحید کی نشانیاں بکھیر دی. اب اگر کوئی روگردانی اختیار کرتا ہے، اب اس پر کوڑا برستا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا ظلم نہیں ہے. وما ربک بظلام للعبید، تمہارا پروردگار اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. اس پر 24واں پارہ ختم ہوا. اب 25واں پارہ شروع ہوتا ہے. الیہ یرد علم الساعۃ وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثی ولا تضع الا بعلمه ویوم ینادیہم این شرکائی قالوا آذناک ما منا من شہید. الیہ یرد، 25واں پارہ شروع ہوا. اس میں کہا گیا کہ اللہ کے رسول سے بہت سے مذاق میں سے کلام کے بارے میں مذاق کرتے تھے، قرآن کے بارے میں، اور ایک یہ بھی تھا کہ صاحب قیامت کی گھڑی کب آنے والی ہے، ایک اعتراض یہ بھی کرتے تھے. اور تم جو ہم کو ڈرا رہے ہو، دھمکا رہے ہو کہ صاحب قیامت آئے گی، اس کے دن فیصلہ ہوگا اور لوگوں کی برائی اور بھلائی کا اجر دیا جائے گا، وہ قیامت آتے آتے کہاں اٹک گئی، کہاں پھنس گئی، کہاں لنگر انداز ہو گئی، یہ مذاق اڑاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے بڑا پیارا جواب دیا، کہا کہ الیہ یرد علم الساعۃ، آخرت کب آنی ہے، قیامت کی گھڑی کب آنی ہے، اس کا علم تو اللہ پر ختم. اس پر گفتگو سورہ لقمان میں بھی بہت تفصیل سے ہوئی ہے. ایک دن میں ہم نے صرف ایک آیت پر گفتگو کی ہے جس میں بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس بعض چیزوں کا علم ہے، اس پر پانچ چیزوں کے بارے میں بہت تفصیل سے سورہ لقمان میں گفتگو ہو گئی ہے. میں یہاں سرسری ذکر کرتا ہوں. کہا کہ اللہ تعالیٰ ہی پر وہ علم ختم ہے کہ قیامت کب آئے گی، کیسے واقع ہوگی، کس زمانے میں واقع ہوگی، اس وقت کیا حالت ہوگی انسانوں کی، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تم اگر نہیں جانتے ہو اور اگر تمہارے علم میں نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قیامت ہی نہیں ہے. اگر تم نے اپنی آنکھوں سے سمندر کو نہیں دیکھا ہے، مدراس کے سمندر کو، اگر تم نے اپنی آنکھوں سے جو ہے گجرات کے سمندر کو نہیں دیکھا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سمندر کا وجود ہی نہیں ہے. یہ تمہاری نااہلی ہوگی، تمہاری نگاہوں کی بے بصیرتی ہوگی. اگر تم نے نہیں دیکھا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ چیز موجود ہی نہیں ہے. اگر قیامت کو تم نہیں دیکھ سکتے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قیامت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، وہ آئے گی، اس کا علم اللہ کے پاس ہے. پھر اللہ نے پوچھا، قیامت تو بہت دور کی چیز، تم یہ بتاؤ تمہاری عام زندگی میں، وما تخرج من ثمرات من اکمامها، یہ بتاؤ کہ پھل کے جو غلاف ہے اور ان غلافوں سے جو پھل نکلتے ہیں، ان خوشے سے لدے ہوئے پھل جو نکلتے ہیں، اس کے بارے میں تم کو کیا علم ہے، کتنا علم رکھتے ہو تم. تم کھیتی باڑی صبح شام کرتے ہو، تم اناج بوتے ہو، تم کو کیا علم ہے کہ جتنا اناج تم بوتے ہو اس میں سے کتنے دانے واپس نکلیں گے. ایک گیہوں کا دانہ بوتے ہو تو اس میں سے کتنے گیہوں کے دانے واپس آئیں گے، جتنے دانے واپس آئیں گے اس میں کتنے سالم ہوں گے اور کتنے خراب ہوں گے، کتنے اوپر کیڑے پڑ چکے ہوں گے، کتنے لذیذ ہوں گے، کتنے غیر لذیذ ہوں گے، اور کتنے چڑیاں اور پرندے کھا جائیں گے، کتنے خوشے اور پھل ہوں گے جن کے بارے میں تمہیں علم ہو کہ صاحب یہ ہمارے گڈاؤنس تک پہنچ پائیں گے یا بیچ میں کہیں اچک لیے جائیں، کچھ نہ کچھ حادثہ ہو جائے. تمہیں اپنے پھلوں کے بارے میں علم نہیں ہے، اور غلاف کے اندر جو پھل ہیں تم نہیں بتا سکتے کہ ان کے اندر پھلوں کی کیا خصوصیت ہے. انار اپنے غلاف کے اندر ہے، اپنے چھلکے کے اندر ہے، اس چھلکے کے اندر انار کی کیا پوزیشن ہے، کیا صورتحال ہے، کتنے سڑ گئے ہیں، کتنے دانے ہیں، دانوں کا رنگ کیا ہے، مزہ کیا ہے. جب تم یہ نہیں جانتے تو قیامت بہت بڑی چیز ہے. عام زندگی میں وقوع پذیر ہونے والی چیزوں کے بارے میں انسان کا علم محدود ہے اور جانتا نہیں، صرف تیر تکے چلاتا ہے، اندازے لگاتا ہے، اتنی فصل پیدا ہوگی کیلکولیشن کرتے ہیں اور ہمارے منسٹر صاحب پیش کر دیتے ہیں پارلیمنٹ میں، لیکن اس کا آدھا بھی پروڈکشن نہیں ہو پاتا، گڈاؤن تک آدھے میں نہیں پہنچ پاتے. یہ سب انسانوں کے تخمینے ہیں، اندازے ہیں، اندھیرے میں تیر تکے ہیں جو چلاتے ہیں. ورنہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ جو پھل غلافوں میں بندھے ہوئے ہیں اس کے بارے میں جب تم کو علم ہے تو قیامت کا علم پوچھ کر کیا فائدہ. بہت بڑی چیز ہے قیامت، تم کو اپنے پھلوں کے بارے میں، اپنے دانوں کے بارے میں، اناج کے بارے میں علم موجود نہیں ہے کہ ان کی کیا پوزیشن اور کیا صورتحال ہے. وما تحمل من انثی، اور جو بھی انثی، جو بھی مادہ، کوئی بھی انسان ہو، حیوان ہو، چرند ہو، پرند ہو، مختلف جو اللہ تعالی نے اسپیشیز اور نسلیں پیدا کی ان میں سے جو بھی مادہ حاملہ ہوتی ہے اس کا علم تمہارے پاس نہیں ہے. تم کو کیا علم ہے کیسے حمل قرار پاتا ہے؟ اس کی ساری تفصیلات تمہارے پاس موجود نہیں ہے. میں نے وعدہ کیا تھا کہ اس پر میں آپ کو کچھ بات صحیح سی حقائق بھی سے بھی آگاہ کروں گا, لیکن مجھے میرے پاس خیر خواہوں نے یہ فیڈ بیک دیا ہے کہ میں جو سائنسی تشریحات ان آیتوں پر کرتا ہوں اس کے ہمارے سارے سامعین متحمل نہیں ہیں, اور اس کے بارے میں بعض تکلفات ہیں بعض حجابات ہیں. اس لیے جن کو معلومات حاصل کرنی ہو وہ پڑھیں اور مطالعہ کریں. اس میں پڑھنے اور مطالعہ کرنے میں کوئی شرم نہیں ہے, کوئی آر نہیں ہے. اور آدمی شرم کرنا ہے تو بے حیائی کی چیزوں میں, بے شرمی کی چیزوں میں, گندگی میں, ٹی وی چینلز کو دیکھنے میں, اس میں تو آدمی کو شرم اختیار کرنا چاہیے. لیکن بعض چیزیں جو سائنس سے متعلق ہوں علم حاصل کرنے میں تو شرم نہیں ہونی چاہیے, لیکن بعض تکلفات بعض حجابات ہوتے ہیں. اس لیے ہمارے خیر خواہوں کا مشورہ تھا کہ ان ساری چیزوں پر جو سائنسی گفتگو ہے وہ جب طلبا چاہیں جہاں چاہیں تو ان کو بعد میں تفصیل سے بتا دیا جا سکتا ہے. سے لے کر تتلی سے لے کر پرندہ سے لے کر چیونٹی سے لے کر انسان تک جو بھی مادہ حمل قرار پاتا ہے جس مادہ کے اندر, اس حمل کے بارے میں تم کو علم نہیں ہے کہ وہ کیسے قرار پاتا ہے. آپ پڑھیں گے سائنسی تشریحات تو حیرت انگیز چیز ہے, حیرت انگیز چیز ہے. انسان کی عقل حیرت میں تعجب کے اندر ڈوب جائے گی انسان کی عقل, اور انسان تعجب کرے گا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ صفات کو منتقل کرتا ہے, کیریکٹرسٹکس جسے کہا جاتا ہے. ایک انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر 60,000 کیریکٹرسٹکس ہوتے ہیں, 60,000 صفات, بھویں کیسی ہوں, آنکھ کیسی ہو, انگلیاں کیسی ہوں, انگلی کے ناخن کیسے ہوں, 60,000 صفات کا ایک آدمی انسان ہوتا ہے جب دنیا میں آتا ہے. لیکن ان 60,000 صفات کو منتقل کرتا ہے نر اور مادہ سے, کوئی بھی نر اور مادہ ہو, جانور ہو یا انسان ہو, نرم اور مادہ سے اللہ تعالیٰ منتقل کرتا ہے. ان ساری چیزوں پر آدمی غور کرے گا پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اللہ وحدہ لا شریک پر وہ پکار اٹھے گا, ایمان لائے گا, کیونکہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور ہستی نہیں ہے جو یہ سارے کارنامے انجام دے. تو قرآن نے کہا کہ تم تو قیامت کا علم پوچھتے ہو, تم کو نہیں معلوم اپنے کھیت کے اندر جو فصل اگتی ہے اس کے بارے میں علم نہیں ہے, تمہارے مادہ جو حمل ٹھہرتا ہے ان کے درمیان اس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے, اور جو مادہ بچے جنتی ہیں اس کے بارے میں بھی تمہیں علم نہیں ہے کہ وہ بچے کیسے ہوں گے, کیا ہوگا, کئی صحیح سالم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, کن خصوصیات کے حامل ہوں گے. سورہ لقمان میں اس پر بھی تفصیل سے گفتگو ہوئی تھی. ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام پر میں نے بتایا تھا کہ لوگ بڑی بوڑھیا بھی بتا دیتی ہیں کہ بچہ جو ہے لڑکا پیدا ہوگا کہ لڑکی پیدا ہوگی, یہ تو بتا دیتی ہیں بوڑھیا بھی, لیکن یہ بچہ جو ہوگا یہ کس عمر کو پہنچے گا, جوان ہوگا کہ نہیں ہوگا, اس کی موت کب آئے گی, کن صفات کا حامل ہوگا, اس کے اخلاق اور کردار کیا ہوں گے, اس کی روزی روٹی کہاں ہوگی, یہ کس سرزمین میں جائے گا, کہاں مرے گا, کوئی نہیں بتا سکتا. تو قرآن نے کہا کہ تم آخرت کا علم پوچھتے ہو, نہ تم کو اپنی کھیت کی خبر, نہ تمہیں اپنے گھر کی خبر, نہ جو دنیا میں بچہ آتا ہے اس کے بارے میں تمہیں کچھ علم. جب آدمی اتنا جاہل ہے, اتنا کورا ہے, اتنا بے بس ہے, عاجز ہے, اس کی معلومات اتنے محدود ہیں, تو کتنی بڑی جسارت ہوگی کہ اٹھ کر وہ پوچھے کہ قیامت کہاں ہے, قیامت کب آئے گی, کتنی بڑی جسارت ہوگی اس کی. قرآن مجید نے کہا کہ ان ساری جسارتوں کا جواب دیا جائے گا, وہ یوم ینادیہم اینا شرکائی, پوچھا جائے گا کہاں ہیں تمہارے وہ شریک جن کے زام پر تم رسول کا مذاق اڑاتے تھے, کہاں ہیں تمہارے وہ سرپرست, کہاں ہیں تمہارے وہ جھوٹے معبودان جن کے زام سے, جن کی شفاعت کے جھوٹے دعوے پر, بل بوتے پر تم رسول کا مذاق اڑاتے تھے. پوچھا جائے گا اینا شرکائی, کہاں ہیں میرے وہ شریک, میرے ساجھی, میرے ساتھی جنہیں تم لوگوں نے شریک کر رکھا تھا, لاؤ ان کو بلاؤ. قالو آذنا کا, کہیں گے پروردگار ہم عرض کر چکے ہیں, ما مننا من شہید, ہم کوئی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں, ہماری گواہی ہے کہ تیری ذات اکیلی ہے, تو اکیلا ہے, واحد معبود ہے, اور تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں. قیامت کے دن کہیں گے, لیکن اس وقت کہنے کا کیا فائدہ, جب حجابات ختم ہو گئے, جب غیب کا علم ختم ہو گیا, ساری چیزیں شاہد ہو گئی اور حاضر ہو گئی, تب تم کہو گے. اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کہاں ہیں تمہارے شرکا, کہاں ہیں تمہارے وہ معبودان باطل جن کے زام پر تم مذاق اڑاتے تھے, قرآن کا بھی, رسالت کا بھی, اور آخرت کا بھی مذاق اڑاتے تھے. کہیں گے ما مننا من شہید, اے پروردگار ہم تو بات کہہ چکے ہیں اس سے پہلے بھی, ہم گواہی نہیں دیتے اس بات کی, ہم تو صرف ایک خدا کی گواہی دیتے ہیں. وضل عنہم ما کانوا یدعون من قبل, اور وہ سب گم ہو جائیں گے, کوئی نہیں آئے گا. جن جن کو لات کو عزا کو منات کو گنیش کو اور لکشمی کو اور فلاں فلاں کو جو پوجا کرتے تھے تصور کرتے تھے کہ خدا ہیں, پکارا جائے گا گنیش کو, گنیش کہاں آئے گا, وہ مٹی کا پتلا وہ کہاں سے بچانے کے لیے آئے گا, وہ لکشمی کہاں سے آئے گی, وہ فلاں اور فلاں راون اور رام کس کس کا نام لیتے, کوئی نہیں آئیں گے اس دن, سب گم ہو جائیں گے. ما ضل عنہم ما کانوا یدعون من قبل, جن جن کو یہ پکارتے تھے سب غائب ہو جائیں گے. وظنوا ما لهم من محیص, اور اس دن سمجھ لیں گے کہ کوئی ان کے لیے جائے پناہ نہیں, کوئی ان کے عافیت کا کی جگہ نہیں, عافیت کی چھت نہیں, ایک خدا سے ان کا پالا پڑے گا اور ایک خدا کے سامنے ان کو جواب دہ ہونا پڑے گا. ان سب کے بعد قرآن مجید کہتا ہے, ایک بڑی پیاری تصویر ہے انسانی نفسیات کی, بڑی پیاری تصویر, اور انسانی نفسیات کو اریاں کر کے بتایا گیا, اصل حقیقت میں ہر پردے سے نکال کر انسانی نفسیات کیسی ہے اس کو اللہ تعالی نے بتایا کہ یہ بڑے زام کے ساتھ ڈنکے کی چوٹ پر آخرت کا مذاق اڑاتا ہے انسان, آخرت کا, قیامت کا, رسالت کا, کتاب کا مذاق اڑاتا ہے, اور اسے معلوم نہیں کہ ہمارے سامنے کتنا بے بس ہے, عاجز ہے. آخرت میں تو عاجز ہوں گے, دنیا میں بھی کتنا عاجز ہے. ایک انسانی نفسیات اور انسانی طبیعت اور انسانی فطرت کو اللہ تعالی نے برہنہ کر کے, اوریاں کر کے اپنی اصل حقیقت میں پیش کیا, اور اس پورے آخر کے پیراگراف میں اسی پر گفتگو ہے. لا یسأم الانسان من دعاء الخیر, انسان خیر کی دعا کرتے کرتے تھکتا نہیں, بھلائی کی دعا مانگنے میں کبھی بھی وہ تھکتا نہیں, لمبی چوڑی وہ دعائیں کرتا ہے, اور دنیا میں وہ خیر کا حریص ہے, وہ چاہتا ہے کہ دنیا کی ساری چیزوں سے مل جائے, لمبی زندگی ملے, دولت ملے, مال ملے, عزت ملے, جاہ ملے, شرف ملے, اولاد ملے, صلاحیت ملے, قابلیت ملے, دنیا کی ساری چیزیں اس کے گھر کے اندر لا کر اتار دی جائیں, اس کے آنگن میں لا کر اتار دی جائیں. انسان, کوئی بھی انسان دنیا کے اندر ایسا نہیں جو کہے کہ صاحب مجھے کافی ہے, اتنی چیز کافی ہے, مجھے ایک جھونپڑی چاہیے, مجھے کٹیا چاہیے. جب وہ کٹیا مل جائے تو کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو کھپریل کے گھر کا منتظر نہ ہو, جو بلڈنگ کے لیے منتظر نہ ہو. ایک آدمی ایک چھوٹی سی گاڑی مل جائے تو کوئی ایسا انسان نہیں جو اس پر اکتفا کرے, کہے گا کہ مجھے اس سے بڑی گاڑی چاہیے. قرآن نے انسانی فطرت کے بارے میں بتایا کہ آخرت میں بے بس ہونا اور اللہ کے آگے سر بسجود ہونا, سرنگو ہونا تو دور کی بات, اس دنیا میں بھی کتنا وہ بے بس ہے, لیکن اپنی بے بسی کو بھول کر کتنی ڈینگے مارتا ہے, بہت ڈینگے مارتا ہے انسان. کہا کہ لا یسأم الانسان من دعاء الخیر, تھکتا نہیں انسان بھلائی کی دعا کرتے کرتے. یہ پہلی کیفیت ہے کہ آدمی کو جب اللہ تعالیٰ نعمتیں, رفاہیتیں, خوشحالی دیتا ہے تو وہ اکڑتا ہے اور خدا کی طرف رجوع نہیں کرتا, لیکن ذرا اسے کمی کر دے, ایک رگ اللہ تعالیٰ کھینچ دے, کوئی ایک نقصان اسے کر دے, تو بھلائی کی تمنا لے کر لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے, اور بھلائیوں کی ایک بہت بڑا گویا کہ اس کے سامنے فہرست ہوتی ہے, اس بڑی فہرست کا وہ متمنی ہوتا ہے. وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسُ قَنُوطٌ, اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ پہلے تو وہ اپنے لیے دعائیں مانگتا ہے, لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے اور خیر بھلائی ساری چیزوں سے مل جائیں, لیکن جب ملتی نہیں تو مایوس ہو جاتا ہے, خدا کے سامنے مایوس ہو جاتا ہے. یہ انسانی فطرت کی دوسری تصویر ہے. پہلی تصویر ہے کہ لمبی لمبی دعائیں کرتا, خیر کا بھکاری بنتا, محتاج اپنے آپ کو ثابت کرتا, جب ملتا نہیں تو مایوس ہو جاتا ہے, چہرے پر کلونس چھا جاتی ہے, روتا ہے, گڑ گڑاتا ہے, لجاجت کرتا ہے, سب کرتا ہے. تو قرآن نے کہا کہ وہ مایوس ہو جاتا ہے اور خدا سے بھی مایوس ہو جاتا ہے. یہ دوسری کیفیت اس پر طاری ہوتی ہے. سیکنڈ, ایسا گویا کہ وہ یو ٹرن لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے امیدیں باندھتا ہے, جب ملتی نہیں تو اللہ تعالیٰ کو گالی دینے لگتا ہے, اللہ تعالیٰ کے خلاف بکنے لگتا ہے, مایوس ہو جاتا ہے, یہ یو ٹرن لیتا ہے. پھر قرآن کہتا ہے وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي, پھر اللہ تعالیٰ اس کی دعا سن کر اسے کچھ فائدہ دے دیتا ہے, اس کی دعا قبول کر کے اسے بھلائیاں دنیا میں دے دیتا ہے, تو انسان کی کمدرپی, اس کا چھچورا پن اور اس کی گویا کہ تلبن مزاجی ہے کہ ملنے کے بعد مانگتا تو تھا خدا سے, جب مل گیا تو خدا کو بھول جاتا ہے, شکر کو بھول جاتا ہے, اپنے آپ میں پھول جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ ہاذا لی, یہ تو میرا حق تھا, یہ تو میرا پریویلیج تھا, مجھے ملنا ہی چاہیے تھا, میں تو اتنا پڑھا لکھا آدمی ہوں, میری تو یہ صلاحیت ہے, میں نے تو اتنے سال فلاں فلاں کام میں تجربہ گزارا ہے, تو مجھے تو یہ ملنا ہی چاہیے تھا, یہ میری صلاحیت ہے, میرے ٹیلنٹس کا کسب ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی دین تھوڑی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انسان کیسے گرگٹ کی طرح بار بار رنگ بدلتا ہے, لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے, نہیں ملتا تو مایوس ہو جاتا ہے, اور اللہ دعا قبول کر کے دے دیتا ہے تو شکر کرنے کے بجائے شکر کو بھول کر نفس کو کھلا لیتا ہے اور اکڑنے لگتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ یہ تو مجھے اپنے کمائی کا نتیجہ ہے, اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے مجھے ملا ہے. وما اظن الساعۃ قائما, اور کہتا کہ قیامت آنی نہیں ہے, اور اگر آ بھی جائے قیامت تو اس دن مجھے اس سے زیادہ بہتر اچھی چیزیں دی جائے گی. میں نے آپ کو بتایا تھا اور اس پر تفصیلی مضمون بھی موجود ہے کہ فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس بھی یہ تصور تھا, آخرت نہیں ہے، موسیٰ جو کہتے ہیں تو آخرت تو نہیں، اگر آخرت ہوگی بھی تو یہ مال اور یہ اولاد ساری چیزیں ہم کو وہاں کام آئیں گے، اس لیے ان بڑے بڑے پیرامڈز کے اندر جہاں فرعونوں کو دفن کیا جاتا تھا وہیں ان کے بچوں کے بھی مقبرے ہوتے تھے، وہیں ایک مندر بھی ہوتا تھا، وہیں ان کے پجاری بھی دفن ہوتے تھے، وہیں ان کا سارا مال بھی دفن کیا جاتا تھا، یہ اس تصور کے ساتھ کہ یہ مندر کے پجاری آ جائیں گے بچانے کے لیے، یہ مال ہم کو وہاں ملے گا، یہ بچے بھی وہاں ہم کو مل جائیں گے، اسی تصور کے ساتھ ایک ایک پیرامڈ کے اندر اسی پورے خاندان کو دفنایا جاتا تھا۔ تو قرآن کہتا ہے وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، اگر میں پلٹایا بھی گیا تو میرے لیے وہاں بھی بھلائی ہے، وہاں بھی خیر ہی میرے لیے ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید کہتا ہے کہ ان سب لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے، کافروں کو، کہ ہم آخرت میں سخت ترین عذاب چکھائیں گے۔ اس کے بعد پھر ایک اور وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، جب ہم اس کو بھلائیاں دیتے ہیں تو وہ منہ موڑ کر اور پیٹ پھیر کر بھاگنے لگتا ہے، اور وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اور جب اسے مصیبت میں پھانستے ہیں تو لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے۔ قرآن نے یہ بتایا خیر کے لیے لمبی چوڑی دعا کرتا ہے، اور خیر مل جائے تو اکڑتا اور پھولتا ہے، خیر نہ ملے تو مایوس ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نوازتا ہے تو آدمی اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، اور جب مصیبتیں آتی ہیں تو لمبی لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے۔ قرآن نے انسانی فطرت کا نقشہ کھینچا، جن کے اندر پستی ہے، جن کے اندر امخ نہیں ہے، گہرائی نہیں ہے، جن کو قرآن کے نتیجے میں تربیت نہیں ملی، جن کو ایمان قبول کرنے کا شرف نہیں ملا، وہ سب چھوٹے دل کے لوگ ہوتے ہیں، جن کے اندر گہرائی نہیں، جن کے اندر ڈیپتھ نہیں ہوتا، وہ بار بار اپنا رنگ بدلتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ کے آگے ذلیل ہو جاتے ہیں، جان بوجھ کر ذلیل ہوتے ہیں، جان بوجھ کر عاجزی اختیار کرتے ہیں، لجاجت کرتے ہیں، منت کرتے ہیں، سماجت کرتے ہیں، آہ بکا کرتے ہیں، روتے فریاد کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو اکڑفوں دکھاتے ہیں، سینہ اینٹ کر چلتے ہیں، اور دنیا میں فرعون بن کر دندن آتے ہوئے چلتے ہیں، اور ہر انسان پر ظلم ڈھاتے ہیں۔ قرآن نے بتایا کہ یہ دونوں انسان کی فطرت کے اندر اللہ نے رکھا، ان لوگوں کو جنہیں اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی تربیت میسر نہ ہو، جنہیں قرآن کی تربیت مل جائے ان کے اندر گہرائی پیدا ہوتی ہے، وہ جان بوجھ کر لجاجت اور منت سماجت نہیں کرتے، ان کی فطرت کے اندر عاجزی آتی ہے، ان کی فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے کا مزاج پیدا ہوتا ہے، اور اللہ نوازے تب بھی خوشحال، اللہ نہ نوازے مصیبت میں رکھے تب بھی خوشحال، خوشی میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، مصیبت میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کے پاس صبر کرتے ہیں، مومن کا یہ رویہ ہوتا ہے۔ لیکن جن کے اندر ڈیپتھ نہیں ہے، جن کی تربیت نہیں ہوئی ہے، جو چھوٹے دل کے ہوتے ہیں، جو چھچورے ہوتے ہیں، ان کا مزاج یہ ہے تلون مزاج، گرگٹ کی طرح زندگی میں بار بار رنگ بدلتے رہتے ہیں۔ اللہ ہم کو اس سے حفاظت فرمائے۔ ہمارا بھی مزاج اس طرح کبھی بن جاتا ہے کہ ہم مسجدوں میں پہلے آنے لگتے ہیں، دعائیں لمبی لمبی کرنے لگتے ہیں، لیکن جب نعمتیں اور رفاہیتیں ملتی ہیں تو آدمی بھول جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے خاص کر کہا جو آدمی خوشحالی کے زمانے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اسے مصیبت کے زمانے میں جو دعا کرے گا اسے بھی قبول کرے گا۔ جو آدمی خوشی کے زمانے میں، حالات اچھے ہوں، رفاہیت کا زمانہ ہو، نعمتوں کا زمانہ ہو، تب بھی اللہ سے دعا کرتا رہے اور مصیبت کے زمانے میں بھی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا جلد قبول کرتا ہے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ نعمتوں میں، رفاہیتوں میں، خوشحالی میں اللہ کو بھول جاتے ہیں، کم ہی یاد رکھتے ہیں، اور مصیبتوں میں اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑاتے ہیں۔ یہ تربیت نہ ہونے کے نتیجے میں قرآن مجید نے کہا کہ یہ انسان کی فطرت کے اندر اس طرح کا گویا کہ کمزوری اور ضعف پایا جاتا ہے، اور اس سے وہی لوگ بچیں گے جو ایمان لے آئیں گے۔ پھر آخر میں یہ کہا گیا کہ تم ایک بات پر غور کرو، قرآن مجید کا تم انکار کرتے ہو، لا آف پرابیبلٹی، پرابیبلٹی کے قانون پر پرکھ کر دیکھو، اگر قل آرائی تم انکانہ من عند اللہ ثم کفرتم بہ من اضل ممن ہوا فی شقاق بعید، دیکھو تم اس کتاب کا انکار کرتے ہو، دو چانسز ہیں، یہ کتاب یا تو خدا کی طرف سے آئی کتاب ہوگی، یا یہ کتاب جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ لیا ہوگا، دونوں ہو سکتے ہیں پروبیبلٹی کے حساب سے گفتگو کرنے کے لیے اللہ نے کہا۔ اب اگر یہ تصور کرو تمہارا یہ اصرار ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود گھڑ لیا ہے، ٹھیک ہے، اگر کل کے دن یہ ثابت ہو جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے تب تمہارا کیا حال ہوگا؟ لا آف پرابلمبلٹی پر آدمی کو سیف رویہ اختیار کرنا چاہیے، محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ تم نے دھڑلے سے اس کتاب کا انکار کر دیا، بڑی جسارت کر دی، بڑی بے باکی کے ساتھ، جرات کے ساتھ تم نے اس کتاب کا انکار کر دیا، بتاؤ خلا رائے تم ان سے کہو انکانا من عند اللہ، اگر یہ اللہ کی طرف سے اگر یہ کتاب ہو جائے، سمجھ میں آ جائے، تب تمہارا کیا حال ہوگا؟ خدا کے سامنے تم کیا جواب دو گے؟ تو لا آف پرابلمبلٹی کے حساب سے آدمی احتیاط کا رویہ یہی ہے کہ قرآن کو تسلیم کرنا چاہیے تھا، لیکن ان لوگوں نے دھڑلے کے ساتھ قرآن کا انکار کر دیا۔ قرآن نے کہا سنوریہم، بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، اس پر میں آج گفتگو تو تفصیل سے نہیں کر سکتا، آپ لوگ خود پڑھیں اس پر، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ قرآن کہتا ہے ہم یقیناً آفاق میں اور انفس میں، انسانوں کی زندگی میں اور کائنات کے اندر ایسی نشانیاں کھولیں گے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے گا یہ قرآن حق تھا، تب سمجھ میں آ جائے گا۔ اور واقعہ یہ ہے کہ قرآن کا یہ چیلنج، اللہ کا یہ وعدہ 1400 سال میں پورا ہوا. اللہ تعالیٰ نے کائنات کے راز اس طرح سے انسانوں پر کھولے کہ انسان کو اب سمجھ میں آنے لگا کہ اتنی وسیع و عریض کائنات یہ خدا کے بغیر نہیں بن سکتی. فلاسفرز اور سائنٹسٹ اس بات کو مانتے ہیں. پھر اللہ نے اس کائنات کو نظام بنایا، سورج کا نظام بنایا، اور زمین جو گھومتی ہے، گردش کرتی ہے، اس کے اندر کلائمیٹک کنڈیشنز کا جو چینجز ہے، یہ ساری چیزیں پر حکمت ہیں، انسان کو اب سمجھ میں آنے لگی ہیں. قرآن نے کہا ہم آفاق میں تمہیں نشانیاں بتائیں گے، تب تم کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ قرآن مجید حق ہے. اسی طرح انفس کے اندر، تمہارے نفس کے اندر بہت سی چیزیں ہم کھول کر بتائیں گے. اور واقعہ یہ ہے کہ جدید زمانے نے انسانی مزاج کو، انسانی طبیعت کو، انسانی جسم کی ساخت کو اتنا کھولا، اتنا کھولا، اور اس کے اندر اتنے حیرت انگیز راز موجود ہیں، اور اتنی بیماریاں، پھر اس کے لیے آدمی تشخیص کرتا ہے، علاج تک نہیں پہنچ پاتا، ایک علاج کرتا ہے تو دوسری بیماری پیدا ہو جاتی ہے. انسانی جسم کی ساخت اتنی پیچیدہ ہے کہ اسے سمجھنا آسان نہیں ہے، 2 جمع 2 = 4 کی طرح اس کا سولوشن نہیں پیش کیا جا سکتا. آفاق میں اور انفس میں اللہ نے اتنی نشانیاں بتائیں، اور آئندہ بھی اور کھلتے رہیں گے کہ انسان کو معلوم ہو گیا کہ یہ قرآن مجید حق ہے. اور واقعی یہ ہے کہ قرآن نے جتنی پیشین گوئیاں کی، جتنی صداقتیں کائنات کی بتائیں، آج سائنٹسٹ اس کی تصدیق کرتے ہیں. قرآن اس بات پر منحصر نہیں ہے کہ لوگ تصدیق کریں، قرآن اپنے آپ میں اٹل ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ ہم انسانوں کی سمجھنے کے لیے آفاق میں بھی بہت سی نشانیاں بتائیں گے، انفس میں بھی بہت سی نشانیاں کھول کر بتا دیں گے، اور تب معلوم ہو جائے گا انہ الحق، یہ کتاب حق ہے. اولم یکفی بربی کا انہ علی کل شیء شہید، کیا تمہارے رب کی گواہی کافی نہیں ہے؟ وہ تو علم کی بنیاد پر کہتا ہے، وہ تو دیکھے بھالے کہتا ہے، تمہاری طرح وہ اندھیرے میں ٹامک ٹوئی نہیں مارتا. وہ جو کچھ کہتا ہے وہ علم کی بنیاد پر، شہادت کی بنیاد پر کہتا ہے، اس کی بات سچی ثابت ہوگی. کان کھول کر سنو، انہم فی مریت من لقاء ربہم، یہ لوگ ہیں جو آخرت کے منکر ہیں اور اس سے ملاقات کے بارے میں شک رکھتے ہیں. اللہ کان کھول کر سن لو، آگاہ ہو جاؤ، انہ بکل شیء محیط، وہ پروردگار ہے جو ہر چیز کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے، ہر چیز کو گھیرے میں لیے ہوئے، کوئی کہیں اس سے بچ کر بھاگ نہیں سکتا. کسی کی مجال نہیں، بھاگے گا بھی تو کہاں بھاگے گا؟ اسی کائنات کے اندر بھاگ سکے گا، اور کہیں اور بھاگ نہیں سکے گا. خدا کی قدرت کے پنجے میں، شکنجے میں آ جائے گا کہیں بھی بھاگے. تو اللہ نے کہا کہ ہم اس قرآن مجید کی حقانیت ثابت کریں گے، اور زمانہ جیسے آگے بڑھتا جائے گا اس کتاب کی حقانیت ثابت ہوتی رہے گی، اور کائنات میں ایسے دلائل پیدا کر دیں گے. اور یہ ساری باتیں ہم شہادت کی بنیاد پر، حق کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں، اور ہر چیز کا مشاہدہ کی بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں، لیکن لوگ ہیں کہ شک پڑے ہوئے ہیں. لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سب کو احاطے میں لے ہوئے ہیں. انہی باتوں پر آج ہماری گفتگو بھی ختم ہوتی ہے، اور سورہ حامیم سجدہ بھی ختم ہوئی. کل انشاءاللہ ایک اور نئی سورت کی شروعات ہوگی، وہ سورہ شورا ہے. الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. الہنا پروردگار، جن آیتوں کی ہم نے تلاوت کی اس میں غور و فکر کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار آفاق و انفس میں تیری جو آیتیں بکھری پڑھی انہیں سمجھنے، پڑھنے اور مطالعہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. قرآن مجید کی حقانیت کو خود سمجھنے اور قرآن مجید کی حقانیت کی دعوت دوسروں کے سامنے پیش کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. قرآن اس کلام الہی ہونے پر بالیقین ہم سب کو یقین، لیکن اے پروردگار اس کی صداقت لوگوں کے دلوں میں اتارنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرما، اس کے لیے دلائل لانے اور پیش کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے پروردگار یہ کتاب محفوظ کتاب ہے، اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری تو نے اپنے ذمہ لی ہے، لیکن ہمیں بھی اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کتاب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کتاب کی دعوت کو دنیا میں عام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے پروردگار ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اور سعادتیں عطا فرما، خوشیاں اور مسرتیں عطا فرما، اور دنیا کا ہر خیر عطا فرما، ہر بھلائی عطا فرما، اور ہر شر سے ہماری حفاظت فرما، آخرت میں عذاب جہنم سے ہماری حفاظت فرما، جنت میں ہمارا داخلہ فرما. بارہ الہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمدللہ رب العالمین.